بسم الله الرحمن الرحیم، صبح بخیر، السلام علیکم ناظرین. پروگرام نسیم زندگی میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس امید کے ساتھ کہ ہمارے محترم ناظرین بالکل خیر خیریت سے ہوں گے. السلام علیکم خرم، کیسے ہیں آپ؟
اللہ کا شکر، خیر خیریت. سلام عرض کرتے ہیں پیار پیار ناظرین کی خدمت میں. جی، گرم گرم سا پروگرام لے کے، زبردست سا پروگرام لے کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں. آج کے پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا. ہمارا ہفتے کا موضوع بہت اہم موضوع چل رہا ہے، اس مسلمانوں کے درمیان اتحاد، ہفتے وحدت چل رہا ہے، اور اس سلسلے میں آپ لوگ کیا کہتے ہیں، آپ لوگوں کا ساتھ بہت ضروری ہے. وائبر، واٹس ایپ، فیس بک، اور ہماری ویب سائٹ بھی ہے، اور ہمارے اسٹوڈیو کے نمبرز بھی ہیں جو آپ پروگرام کے درمیان دیکھ لیں گے. تو ہمارا ساتھ دیں پروگرام نسیم زندگی میں.
بالکل خورم، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، ہمارے ناظرین کا ساتھ بہت ضروری ہے. کہیں نہ کہیں ہمارا پروگرام جو وہ پھیکا پڑ جائے گا آپ کے ساتھ کے بغیر. تو جلدی سے اپنے موبائل فون، ٹیبلٹس یا لیپ ٹاپ اٹھائیے اور ہمیں کمنٹ کیجیے ہمارے ہفتے کے موضوع کے بارے میں، یا ہمارے محترم ماہرین سے کوئی بھی آپ کا سوال ہو. جی خورم، میرے خیال سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. جس طرح خورم ہمیشہ ہمیں کہتے ہیں کہ نسیم زندگی کا تحفہ آپ کے لیے جو ہوتا ہے وہ ایک فرمان ہوتا ہے، تو ساتھ مل کر دیکھتے ہیں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہترین فرمان، اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.
ہمارے ساتھ رہیے گا.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص کو خداوند عالم خیر و بھلائی دینا چاہے اس کو اچھا دوست عطا کرتا ہے.
محترم ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس حدیث پر جو ہے عمل پیرا ہونے کی پوری پوری کوشش کریں. جی خورم، اپنے محترم مہمانوں کے بارے میں جو ناظرین کو بتاتے ہیں، آپ کے ساتھ اسٹوڈیو میں کون ہوں گے؟
جی ہمارے ساتھ ڈاکٹر عبدالرحیم دورانی صاحب ہوں گے اسٹوڈیو میں، اور انشاءاللہ ہم اپنے ہفتے کے موضوع، ہفتے وحدت، مسلمانوں کے درمیان اتحاد، اور کیا راہ کار ہمارے پاس موجود ہیں کہ ہم اس وحدت کو عملی تو شکل دے سکتے ہیں.
بالکل، بہت شکریہ خورم، اور انشاءاللہ میں اپنے ناظرین کو لے چلوں گی نئی دلی اسٹوڈیو، جہاں پر ہمارے ساتھ حفیظ الرحمان صاحب موجود ہوں گے، مذہبی امور کے ماہر ہیں، اور ہم کس طرح اس وحدت اسلامی کے جو قیام جو ہے اس کے کچھ اہم نکات کس طرح آج اس طرح اپنے کاس کو عمل پیرا کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ مرزا عرفان علی بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور وہ شاعر ہیں، اور انشاءاللہ دیکھتے ہیں وہ ہمارے لیے کون سا کلام آج پیش کریں گے.
دہلی اسٹوڈیو سے
جی انشاءاللہ، وہ بھی دہلی اسٹوڈیو سے.
اچھی بات ہے، ٹھیک ہے جی، آپ کے خدمت میں کلام پیش کریں گے وہ، انشاءاللہ امید کریں گے آپ کو پسند آئے گا.
تو ساتھ لے کر مل کر دیکھتے ہیں، چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد محترم ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں گا، پروگرام نسیم زندگی کو آگے بڑھائیں گے. جی ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام نسیم زندگی میں، اور وقت ہوا ہے میں آپ کو لے کر چلوں گی نئی دلی اسٹوڈیو، جہاں پر محترم حفیظ الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید بھی کہتی ہوں، اور ہفتہ وحدت کی مبارکباد بھی پیش کرتی ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنا سوال بھی پوچھتی ہوں کہ وحدت اسلامی کے قیام کا طریقہ کار، میں چاہوں گی کچھ اہم نکات کی طرف آپ اشارہ کریں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے میں سحر ٹی وی کے تمامی ناظرین کو ہفتہ وحدت اسلامی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. رسول کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا یہ ماہ مبارک ہے، جسے ہم سحر ٹی وی کے حوالے سے ہفتہ وحدت کے ذریعے منا رہے ہیں. اس سلسلے میں ہمارے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی ایک نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے، جس کے لیے قرآن حکیم میں حکم دیا گیا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی لائف آف پروفٹ ایگزامپل فار یو، پیغمبر کی زندگی آپ کے لیے نمونہ عمل ہے. لہذا اس کائنات کے آخری پیغمبر نے جس طرح انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے دو چیزیں ہمیشہ ضروری ہوا کرتی ہیں، خدا تک رسائی حاصل کرنے کے لیے، خدا کے بندوں کو خدا کی معرفت حاصل کرانے کے لیے ایک کتاب جسے ہم آسمانی صحیفہ یا وحی کے طور پر قرآن پاک کے حوالے سے جانتے ہیں، دوسرے اس پر مکمل عمل کرتی ہوئی ایک زندگی جو زندگی پیغمبر اسلام سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے.
جی
دنیا کی تاریخ میں کوئی بھی اتنا مکمل نمونہ تاریخ کے سامنے ایسا نہیں ہے جس کی زندگی من و عن پیدائش سے لے کر آخری ایام تک بچپن کے لیے، جوانوں کے لیے، بزرگوں کے لیے ہر اینگل سے نمونہ ہو.
جی
اگر آپ پیغمبر کی زندگی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو جہاں پیغمبر کی زندگی میں بدر و احد کے واقعات ہیں، جہاں فتح مکہ اور ہجرت مدینہ کے واقعات ہیں، وہیں صلح حدیبیہ جیسے واقعات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتے ہیں جو آج ہمیں متحد ہونے کی دعوت دیتے ہیں.
بالکل
یہ حکم ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں اختلاف نہ کرو. اس لیے آج اگر کوئی کامن مینیمم پروگرام بنایا جائے تو شریعت اسلامیہ کی روشنی میں، قرآن پاک کی روشنی میں صرف پیغمبر کی زندگی اور قرآن پاک کو لے کر اتحاد کا علم بلند کیا جا سکتا ہے اور پوری ملت اسلامیہ کو متحد کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے. اس لیے کہ جو انسان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا قائل ہے وہ پیغمبر کو بھی مانتا ہے، خدا کو بھی مانتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ پیغمبر کی زندگی کے ان نمونوں کو لیا جائے کہ وہ اپنے ماننے والوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے تھے، مسلمانوں کو کس طرح سے اتحاد کی دعوت دیتے تھے، اور جو حضرات دائرہ اسلام میں داخل نہیں تھے ان کے ساتھ وہ کتنی رواداری برتتے تھے، پڑوسیوں کے حقوق کا کس طرح خیال رکھتے تھے، غیر مسلم حضرات کا کس طرح خیال رکھتے تھے، اور احترام انسانیت کے حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے جو مثالیں پیش کی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم پیغمبر کی زندگی کے نمونوں کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں تو آج بھی دنیا کو ہم سے شکایت نہیں رہ جائے گی جس طرح اسلام کو سبوتاج کرنے کی یا پیغمبر اسلام کی تعلیمات کو فراموش کرنے کی کچھ ایکسٹریم طبقوں کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے، اور کچھ لوگ آتنکواد کے نام پہ جس طرح پیغمبر کی سیرت کو اور اسلام کی صورت کو مسخ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم پیغمبر اسلام کی عملی زندگی کو اپنی زندگی میں اتاریں اور پیغمبر کے صبر، پیغمبر کی امن پسندی، پیغمبر کا پیغام انسانیت اور پیغمبر کی زندگی میں اتحاد کا جو پیغام ملتا ہے اس کو ہم آگے لے جائیں. جس کی جانب علامہ اقبال نے کبھی بڑی خوبصورتی سے کہا تھا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اس لیے ضروری ہے کہ قرآن اور رسول کی زندگی، یعنی قرآن اور حدیث اور آل رسول کا طریقہ کار، اس کو اپنایا جائے اور مکمل طور سے اپنے کردار میں اس کو جگہ دی جائے اور انسانیت کے لیے پوری دنیا کے اندر امن کا ماحول پیدا کیا جائے، انسانیت کا ماحول پیدا کیا جائے، بچوں سے محبت کی جائے، بڑوں کا احترام کیا جائے، عورتوں کے حقوق ادا کیے جائیں، عورتوں کو امپاور کیا جائے اور ان کے ساتھ مساوی سلوک کیا جائے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھے سلوک کیے جائیں. اسی طریقے سے ہر ملک ایک دوسرے کا پڑوسی ہے، ہر انسان ایک دوسرے کا پڑوسی ہے، ہر آبادی اور ہر شہر ایک دوسرے کا پڑوسی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس دن ہم پیغمبر اسلام کے اس فرمان پر عمل کریں گے اور اس دن انسانیت کی بے پناہ ترقی ہوگی اور پوری دنیا سے فساد کا خاتمہ ہوگا، نفرتوں کا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ العزیز.
انشاءاللہ ضرور ضرور. جی خورم آپ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں؟
میری آواز پہنچی ان تک تو میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں. حفیظ صاحب عجیب سا دوہرا پن ہے کہ دیکھنے میں ملتا ہے کہ جو لوگ ظاہر میں ایسا دکھنے میں ملتا ہے کہ بہت زیادہ یہ دکھاتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں کہ وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ عمل پیرا ہو رہے ہیں اور بڑی محبت رکھتے ہیں، لیکن وہی لوگ آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ تفرقہ، سب سے زیادہ نفرت پھیلا رہے ہیں، اور سب سے زیادہ انہی کے منہ سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں جس سے وہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ پیغمبر نے وہ بھائی چارہ، وہ محبت، وہ محبت کا پیغام جو دیا اس کو وہ پارا پارا کر دیتے ہیں، تو یہ کیسا دوہرا پن ہے؟
دیکھیے، بہت وجہ فرمایا آپ نے خدم صاحب، اور اس سے میں ایگری کرتا ہوں کہ آج بہت سارے بے پناہ مذہبی تشخص کے ساتھ نظر آنے والی مذہبی شخصیات جو روزہ، نماز، حج اور زکوٰۃ پر کہیں نہ کہیں فخر بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی جب سوشل زندگی کو دیکھا جائے تو سوشل زندگی میں وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ وہ سلوک نہیں کر پاتے جس کا تقاضا ہے۔ اس لیے اسلام میں دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، ایک حقوق اللہ، ایک حقوق العباد۔ حقوق اللہ ہمارے اور خدا کے درمیان کا مسئلہ ہے کہ ہم روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، یہ جو معمولات ہیں ان کو کتنے خوبصورتی کے ساتھ ادا کر رہے ہیں۔
جی
اللہ رب العزت کی شان غفور الرحیم ہے، وہ چاہے تو ہماری معذرت پہ معاف بھی کر سکتا ہے، لیکن جو حقوق العباد کا مسئلہ ہے، اللہ کا کتنا ہی ناکارہ بندہ کیوں نہ ہو، کتنا ہی گناہگار بندہ کیوں نہ ہو، کتنا ہی بدکار بندہ کیوں نہ ہو، ایز اے ہیومن بینگ اس کی رسپیکٹ کی جانی چاہیے۔ اگر ہم نے اللہ کے کسی بندے کو تکلیف دی، چاہے وہ ہمارا پڑوسی ہو، چاہے وہ ہمارے عقیدے میں ہو یا نہ ہو، چاہے وہ ہمارے دین اور مذہب میں ہو یا نہ ہو، چاہے وہ ہمارے ملک کا شہری ہو یا نہ ہو، اللہ کے کسی بندے کو بحیثیت انسان اگر ہم نے تکلیف دی تو اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک وہ معاف نہیں کرے گا، چاہے ہم کتنے ہی بڑے عابد و زاہد کیوں نہ ہو جائیں۔ کیونکہ عبادت یہ ایک سیکرٹ ہے بٹوین ہیومن بینگ اینڈ گاڈ، تو ہمیں اس کا اعلان عام نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اس پہ فخر اور غرہ نہیں کرنا چاہیے، اور اس کی آڑ میں ہمیں دوسرے لوگوں پر مظالم نہیں کرنی چاہیے، نفرت نہیں کرنا چاہیے۔ انسان جتنا خدا سے قریب ہوتا ہے اتنا ہی اس کے بندوں سے قریب ہوتا ہے۔ خدا اور رسول سے قریب ہونے کی پہچان یہی ہے کہ آپ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق سے محبت کریں، چرند و پرند سے محبت کریں، انسانوں سے محبت کریں۔ یہ بنیادی میسج ہے اسلام کا، ایک آفاقی نظام، اور جس کو پیغمبر اسلام سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میں جو اپنے بدترین دشمن تھے، جو آپ کو اذیتیں اور تکلیفیں پہنچاتے تھے، ان کے ساتھ رحم اور درگزر کا معاملہ فرما کر اور ان کو بھی دعوت اتحاد دی۔ اس لیے آج اگر ہم اپنے کردار سے عملی نمونہ پیغمبر اسلام کی سیرت کا پیش نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کے لیے ضرور ہم سے مواخذہ کیا جائے گا۔ اس لیے آج بھی ہو جو براہیم سائیمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔
بہت شکریہ جناب حفیظ الرحمان، آپ نے ہمیں جوائن کیا نئی دلی سے، بہت شکریہ، آپ نے بہترین نکات کی طرف اشارہ کیا، بہت بہت شکریہ۔
انشاءاللہ ہمارے ناظرین کو بھی ان کی بالکل فائدہ ہوا ہوگا اور ان کا پیغام انشاءاللہ ہمارے سارے سننے والے ناظرین تک پہنچ گیا ہوگا۔
جی، اور خرم یہاں پر امداد اللہ صاحب نے ہمیں میسج کیا ہے کہ جب تک مسلمان اللہ کی کتاب اور سنت رسول پر عمل نہیں کرتے تب تک اتحاد پیدا نہیں ہو سکتا،
حقیقی معنوں
بالکل اسلام ہی اصل کامیابی ہے۔ بے شک، بہت شکریہ، بہت ہی بہترین بات آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی، اور اسی طرح اپنی بہترین باتیں ہمارے ساتھ شیئر کرتے رہا کریں۔ میرے خیال سے خرم یہاں لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ، اور اس کے بعد آپ کے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی محترم ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے اپنے پروگرام نسیم زندگی میں، اور اب نسیم زندگی میں وقت ہوا ہے ہمارے گفتگو کے حصے کا، جہاں خرم ہمارے محترم مہمان کے ساتھ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ جی خرم،
بہت شکریہ رباب۔ جی بالکل، ڈاکٹر عبد الرحیم دورانی صاحب ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں اسٹوڈیو میں، ہماری جانی پہچانی شخصیت ہے ہمارے پروگرام کی، اور ان شاء اللہ ان سے ہم گفتگو شروع کریں گے ہمارے ہفتے کے موضوع کے سلسلے میں۔ سلام عرض کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب۔
وعلیکم السلام۔
ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟
آپ کیسے ہیں؟
بالکل الگ، شکر ڈاکٹر صاحب، شکریہ ٹائم نکالا آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب، تقریباً زیادہ وقت گزر گیا ہم اس موضوع پہ بات کرتے ہوئے، اور بارہ مذہبی پہلو پہ ہم نے اس پہ بات کی، ہم نے سیاسی پہلو کے لحاظ سے ڈاکٹر راشد عباس سے ہم نے اس پہ بات کی۔ تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب اس طرف آتے ہیں کہ حقیقی طور پر اگر ہم پریکٹیکل تھوڑی سی بات کریں، کیا رستہ آپ دکھائیں گے ہمارے ناظرین کو کہ کس طرح ہم اس نقطے پہ پہنچ سکتے ہیں کہ حقیقی طور پہ لوگوں کو نزدیک لایا جائے؟
جی جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ کی پوری ٹیم کا, اور اس سے کے بعد وحدت اسلامی کے مناسبت سے اور میلاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مناسبت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. دیکھیے, اگر ہم وحدت کی صحیح تعریف کریں اور ہم جو ہے اس پہ پہنچ جائیں, تو اس کے بعد مسائل آسان ہو جاتے ہیں کہ کیا طریقہ کار اپنانا چاہیے اور کس طرح وحدت کی طرف آنا چاہیے. یہاں سے ہماری مراد جو ہے وہ وحدت اسلامی ہے. غالباً موضوع بھی آپ لوگوں کا جو ہے صرف مسلمانوں کا وحدت ہے. وحدت کے بارے میں علماء کا خیال ہے, خاص کر حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنہ ای صاحب کا, کہ وحدت مسلمانوں کا جو آپس کا اتحاد ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر فرقہ, ہر مسلک اپنا عقیدہ چھوڑ کر دوسروں کا عقیدہ اپنائے.
اچھا
جی, بلکہ وحدت کا مطلب یہ ہے کہ ہر فرقہ, ہر مذہب, ہر مسلک اپنے اپنے عقیدے کے اوپر, اپنے ان کے جو اعتقادات ہیں ان کے اوپر رہتے ہوئے دوسرے جو مذاہب ہیں ان کے ساتھ رواداری رکھے, ان کے ساتھ مل جل کر رہے, اور ان کے ساتھ جو اسلام میں مشترکہ نکات ہیں ان کے اوپر صلح کی اور رواداری کی اور پیار اور محبت کی زندگی گزارے.
اچھا,
مطلب یہ کہ یہ نہیں ہے کہ ہر فرقہ جو ہے اپنا مذہب چھوڑے اور دوسروں کا دوسرے کا مذہب اختیار کرے.
کوئی اپنی بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ابھی ہمارے اس میں آ جاؤ,
جی جی بالکل,
ہمارے گروہ میں, گروپ میں آ جاؤ, ایسا نہیں ہے.
بلکہ ایسا ہے کہ ہمارے جو مشترکہ نکات ہیں آؤ اس پہ بات کرتے ہیں, اس پہ جو ہے برقرار اور قائم رہتے ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ مشترکہ نکات کتنے ہیں اور اختلافی نکات کتنے ہیں.
ٹھیک ہے,
جب ہم مسلمانوں کے فرقوں کے درمیان نظر ڈالتے ہیں سب پہ, تو دیکھتے ہیں کہ اصول میں ان کا آپس میں اختلاف نہیں ہے,
نہیں ہے,
صرف جو ہے فروغی مسائل ہیں.
ٹھیک
ہے, اور وہ بھی بہت کم. جس طرح آپس میں مجتہدین میں اختلاف ہوتے ہیں, بعض اوقات بعض مسائل میں 100% جو ہے ان کا جو ہے نظریہ اور نقطۂ نظر جو ہے مختلف ہوتا ہے, اسی طرح مسلمانوں کے جو فرقے ہیں, جو مسالک ہیں, ان کے درمیان بھی یہ اختلافات جو ہے یہ فروغی ہیں, اور فروغی اختلافات جو ہے یہ بہت طبیعی ہیں. اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ نکات مشترک جو ہیں اور اصول جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں.
ٹھیک ہے,
یعنی اللہ کے سے لے کر کہ اللہ ہمارا ایک ہے, اس کے علاوہ رسول ہے, کعبہ ہے ہمارا, نماز ہے, یعنی اسلام کے جتنے بھی آپ اصول کو لے لیں وہ ایک ہیں. اور فروع میں بھی جو اصلی چیزیں ہیں, مثلا نماز ہے, روزہ ہے, زکات ہیں, ان میں جو ہے بہت چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ ایک فرقہ کہتے ہیں کہ مجھے نماز قبول نہیں ہے, یا مثلا ایک فرقہ کہے کہ نہیں ہمیں جو ہے جہاد میں نہیں مانتا, یا مثلا زکوٰۃ میں نہیں مانتا. ان کو سب مانتے ہیں, صرف ان کا جو طریقہ کار ہے ان میں جو ہے بہت تھوڑا سا اختلاف ہے. اس جگہ میں ایک کتاب کی طرف اشارہ کرتا ہوں. افغانستان کے ایک عالم ہیں آیت اللہ محسنی, انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جو میں اپنے ناظرین کو بھی جو ہے وہ چاہوں گا کہ وہ اس کا مطالعہ کریں, جنگ در تاریکی کے نام سے, یعنی تاریکی میں جنگ.
ٹھیک ہے,
اس میں جو ہے اہل سنت اور شیعہ, یا اہل سنت کے آپس کے جو فرقے ہیں, خاص کر جو ہے شیعہ اور سنی کے درمیان جو نکات اختلاف ہیں اور جو نکات اشتراک ہیں, ان سب کو دکھایا گیا ہے اور لکھا گیا ہے کہ یہ نکات اشتراک جو ہے بہت زیادہ ہیں, اور ہم جو آپس میں لڑ رہے ہیں یہ تاریکی میں جنگ کے برابر ہیں.
پتہ ہی نہیں کیا کس بات پہ لڑ رہے ہیں,
کس بات پہ لڑ رہے ہیں. تو انہوں نے 40 نقطے اس میں دیے ہیں کہ یہ جو ہے آپ اگر ان نقطوں پہ آپ متوجہ ہوں تو ہم آپس میں جو ہے مل کر متحد رہ سکتے ہیں.
ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, گفتگو آپ کے ساتھ بڑھائیں گے. ایک سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا اگلے حصے میں وہ یہ رہے گا کہ کچھ ایسا نظر آتا ہے, جیسے آپ نے کہا کہ لڑائی جو ہے وہ ایسے لگتا ہے اندھیرے میں لڑائی لڑی جا رہی ہے. کچھ میری جہاں تک میری ایک ابزرویشن ہے, دکھنے میں دیکھتے ہیں ہم لوگ مختلف لوگوں کو, کہ جن نکات پہ بحث ہو رہی ہے سارے ان نکات کو مانتے ہیں, لیکن تھوڑا بہت ایک دوسرے کی ضد میں آ کے, تھوڑا بہت کہ بھائی تم زیادہ مانتے ہو تو میں نہیں مانتا, تم نے پہلے مانا ہے تو میں نہیں مانتا, یہ عجیب و غریب قسم کے مسائل دکھنے میں ملتے ہیں. حالانکہ جب آرام سے بٹھا کے بات کی جائے تو وہ بھی اسی بات کو مانتا ہے, دوسرا بھی اسی بات کو مانتا ہے, تیسرا بھی اسی بات کو مانتا ہے, لیکن جب وہ تینوں آپس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ مانتا ہے وہ تھوڑا کم مانتا ہے, تو اس پہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس کا حل کیا ہے, کیوں یہ اس طرح پیش آ رہا ہے؟ برحال ابھی ہم چلیں گے رباب کے پاس. جی رباب,
بہت شکریہ خرم, اور میں آپ کو اور اپنے محترم ناظرین کو لے کر چلوں گی نئی دہلی اسٹوڈیو, جہاں پر جناب مرزا عرفان علی ہمارے ساتھ موجود ہیں, شاعر ہیں. میں سلام عرض کرتی ہوں آپ کی خدمت میں, پروگرام میں آپ کو خوش آمدید بھی کہتی ہوں, اور ساتھ ہی ساتھ میں ہفتہ وحدت اور رحمت العالمین کی جو ہے ولادت کے سلسلے میں آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں, اور میں چاہوں گی کہ آپ نے جو کلام ہمارے لیے اور ہمارے ناظرین کے لیے تیار کیا ہے وہ بھی آپ پیش کریں.
در اقدس پا حسرت کھینچ لا ای ہے محمد کی, در اقدس پا حسرت کھینچ لائی ہے محمد کی, کہ مشہور جہاں حاجت روا ای ہے محمد کی, کہ مشہور جہاں حاجت روا ہے محمد کی, فرشتے بھی بشر بھی دونوں ان پہ فخر کرتے ہیں, فرشتے بھی بشر بھی دونوں ان پہ فخر کرتے ہیں, فرشتے بھی بشر بھی دونوں ان پہ فخر کرتے ہیں, فرشتے بھی بشر بھی دونوں ان پہ فخر کرتے ہیں, زمین سے عرش اعظم تک رسا ای ہے محمد کی, زمین سے عرش اعظم تک رسا ای ہے محمد کی, در اقدس پا حسرت کھینچ لا ای ہے محمد کی, جو یہ پیدا نہ ہوتے تو نہ ہو تا کوئی بھی پیدا, جو یہ پیدا نہ ہوتے تو نہ ہوتا کوئی بھی پیدا, خدا کی شان سے گویا خدا ای ہے محمد کی, خدا کی شان سے گویا خدا ای ہے محمد کی, کیے ایک چاند کے دو ٹکڑے انگلی کے اشارے سے, کیے ایک چاند کے دو ٹکڑے انگلی کے اشارے سے, منور کتنی
کی منور کتنی معجز نما ہے محمد کی در اقدس حسرت کھینچ لا ای ہے محمد کی ہوائے شوق لا کر جلد پہنچا دے مدینے میں ہوائے شوق لا کر جلد پہنچا پہنچا دے مدینے میں بڑی تکلیف دے مجھ کو جدا ای ہے محمد کی بڑی تکلیف دے مجھ کو جدا ای ہے محمد کی در اقدس حسرت کھینچ لا ای ہے محمد کی کہ مشہور جہاں حاجت روا ای ہے محمد کی اٹھائے حشر بھی مجھ کو تو اب میں اٹھ نہیں سکتا اٹھائے حشر بھی مجھ کو تو اب میں اٹھ نہیں سکتا اٹھائے حشر بھی مجھ کو تو اب میں اٹھ نہیں سکتا بڑی مشکل سے ڈوڑی ہاتھ آ ای ہے محمد کی
جی محترم ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور یہاں پر ہم جو ہے مرزا عرفان علی صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کریں گے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہترین کلام انہوں نے پیش کیا ایک بار پھر ان کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور یہاں میں فوراً لوٹوں گی خورم کی طرف تاکہ وہ بھی اپنی گفتگو کو جاری رکھ سکیں جی خورم
بہت شکریہ بالکل جی بہت خوبصورت سی نعت انہوں نے پیش کی شکریہ ادا کرتے ہیں ان کا چلیں گے واپس لوٹیں گے ڈاکٹر عبد الرحیم دورانی صاحب کے پاس ڈاکٹر صاحب سوال میں نے پوچھا اندھیرے کی جنگ کے بارے میں
جی بالکل دیکھیں جو آپ کے سوال کا تعلق ہے اس میں زیادہ جو فرض بنتا ہے وہ علماء کا بنتا ہے اور تاریخ میں اگر ہم دیکھیں تو علماء اسلام نے جو مخلص علماء تھے جو دلسوز تھے اور مسلمانوں کی وحدت کے لیے جنہوں نے کوششیں کی ہیں انہوں نے ہمیشہ ان نکات کی طرف توجہ مبذول کرائی ہے مثلا اس وقت جو اسلامی امت کا حال ہے کہ ہر طرف جو ہے مسلمانوں پر یلغار ہیں دو طرح کے جو ہے مسلمان مشکلات سے دوچار ہیں ایک بیرونی طاقتیں ہیں جو مسلمانوں پہ یلغار کیے ہوئے ہیں ایک جو ہے اندرونی ان کے اختلافات ہیں تو اندرونی اختلافات کے لیے مثلا حضرت آیت اللہ عظمیٰ خامنہ ای کے کچھ اقدامات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ انہوں نے کیا کیا ہے اور کیا کرنا چاہیے ویسے تو ہر عالم نے جو ہے اپنی زندگی میں مثلا سید جمال الدین نے اپنی زندگی میں وہ کی شیخ شلتوت تھے آیت اللہ بروجردی تھے جنہوں نے تقریب مذاہب کے عنوان سے ایک پلیٹ فارم بنایا تو آیت اللہ خامنہ ای صاحب کے کچھ فتوے ہیں مثلا ایک تو یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ شیعہ حضرات جو ہے وہ اہل سنت کی نماز میں شرکت کر سکتے ہیں نماز باجماعت جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں
مسئلہ نہیں
ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے
اچھا
اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے اہل سنت حضرات جو ہے ان کے مقدسات کی اہانت جو ہے اس کو حرام قرار دیا ہے
ٹھیک ہے
یعنی جو بڑا جھگڑا ہے نا وہ اصل میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں آپ لوگ جو ہے مثلا شیعہ جو ہے صحابہ کو نہیں مانتے یا مثلا اہل
سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں
تو خامنہ ای صاحب نے ہر وہ حکم ہر وہ کام یا ہر وہ حرف جس سے دوسری کی دل آزاری ہو اس سے منع فرمایا
تو یہ تو مسئلہ حل ہو گیا سارا کے سارا تقریباً
ہاں مسئلے مسئلہ تو ہے ہی نہیں, مسئلہ جو ہے بعض گروہوں نے بنایا ہے, بعض لوگوں نے بنایا ہے. اور دیکھیں مسئلہ جب تاریکی کی جنگ آتی ہے نا, جب فتنے کا ٹائم ہوتا ہے تو ہر بندہ اس سے جو ہے پھر فائدہ اٹھاتا ہے. تو مسلمان جب اپنے اشتراکات کو چھوڑ کے, قرآن اور سنت کو چھوڑ کے, رسول خدا کو چھوڑ کے جو ہمارے لیے سب سے بڑا اسوہ حسنہ ہے, اس کی زندگی کو چھوڑ کے جب آپ آئیں گے اسلام کی خود تفسیر کریں گے, یا جب آپ چھوٹے چھوٹے نکات کو بڑا کر کے پیش کریں گے اختلافی, تو تب مسائل بنتے ہیں.
جب اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے جو ہے آپ ان نکات کا استعمال کرنا شروع,
بالکل ہاں. دیکھیں بیرونی طاقتیں ہیں وہ ڈائریکٹ تو نہیں آتے نا کہ مسلمانوں پہ وہ کرے, مسلمانوں کے اندر انہوں نے کچھ ایسے گروہ پیدا کیے ہیں, کچھ ایسے علمائی سو پیدا کیے ہیں کہ وہ ان اختلافات کو ہوا دے کے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو دیکھے. حضرت مطہری صاحب جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے فرقے ہیں اور مسالک ہیں ان میں جو سب سے بڑا اختلاف کا مسئلہ ہے وہ غلط فہمی ہے, بد فہمی ہے, یعنی وہ ایک دوسرے کو صحیح سمجھ نہیں پا رہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ علماء جو ہیں وہ آئیں, آپس میں بیٹھیں, آپس میں جو ہے وہ بڑے بڑے کانفرنسیں کریں اور جو اختلافی مسائل ہیں ان کو روشن کریں اور کہیں کہ یہ جو ہے اتنے بڑے مسائل نہیں ہے, ان کے مقابلے میں جو ہے ہمارا دشمن ایک ہے, ہمیں جو ہے بڑے بڑے چیلنجوں کا سامنا ہے, تو کیوں نہ ہم ان چھوٹی چھوٹی اختلافی چیزوں کو چھوڑ کے ہم جو ہے جو ہمارے اصول ہیں, جو مشترکہ نکات ہیں, ان پہ ہم جمع ہو کے اور یکجا ہو کے دشمن کا مقابلہ کریں. تو اس میں یہ ہے کہ زیادہ جو ہے اس میں فرض علماء کا بنتا ہے کہ وہ مسلمانوں کو جو ہے ان چیزوں سے روشناس کرائیں. اور اس کے علاوہ جس طرح ہر جامعے میں اور ہر اجتماع میں کچھ تندرو افراد ہوتے ہیں, کچھ جو ہے نرم افراد ہوتے ہیں, تو مسلمانوں کے مختلف فرقوں میں بھی ایسے ہیں. تو ان کو علماء کو چاہیے کہ ان کو بٹھائیں, ان کو جو ہے آرام سے سمجھائیں کہ دیکھیں جن چیزوں پہ آپ لڑ رہے ہیں یہ لڑنے کی چیزیں نہیں ہیں, یہ بہت آسانی سے حل ہونے والی ہیں. اور ضروری نہیں ہے کہ ہم ان کی بات مانیں یا وہ ہماری بات مانیں. ٹھیک ہے, ہر فرقہ ہر مسلک جو ہے اپنے اپنے اس پہ رہے, عقیدے پہ رہے, اور جو مشترک نکات ہیں اس پہ دشمن کے مقابلے میں متحد ہو جائیں.
اچھا دورانی صاحب, ایک تو یہ بات آپ نے واضح کر دی کہ یہ جو ہے بہرحال حکم آ گیا ہے کہ ان نکات کا خیال رکھا جائے, یہ عام لوگوں کا کیا اس میں کردار ہے؟ مثال کے طور پہ اگر ایک عالم دین جو بہرحال ظاہراً عالم دین ہے, لیکن اگر میں یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ ایک ایجنٹ ہے وہ, اگر آ کے
سو ہے
جی بالکل, اگر وہ آ کے ایسی بات کرتا ہے کہ بھائی ہاں جی فلانے نے اس طرح کی بات کی, یا یہ لوگ ایسی بات کرتے ہیں, ایسے اقدامات کرتے ہیں, تو اس میں میرے جیسے بندے کا جس کو کوئی شاید علم نہیں ہے, ایک نوجوان, ایک یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ, ایک اسکول ایف ایس سی کا اسٹوڈنٹ, اس کا کیا فرض بنتا ہے کہ وہ آنکھیں بند کر کے اس عالم کی جس کا وہ بہت احترام کرتا ہے, محلے میں جس کو سارے جانتے ہیں, محلے میں سارے کہتے ہیں مولانا صاحب اس کو بولتے ہیں, وہ آ کے جب میرے جیسے بچے کو, لڑکے کو آ کے یہ بات کرتا ہے, تو ظاہری بات ہے کل کو جب میں اس فرقے یا اس گروپ کے کسی شخص کو دیکھوں مجھے تو غصہ آئے گا.
جی جی بالکل صحیح بات ہے, آپ نے بہت اچھے نقطے کی طرف اشارہ کیا. اور یہ جو ہے واقعی ایسا مسئلہ ہے کہ اس میں ہمارا جو جامعہ, ہمارا اجتماع جو ہے, سوسائٹی ہے, پھنسا ہوا ہے اس میں. تو اس میں سب سے پہلے ذمہ داری تو والدین کی بنتی ہے.
اچھا,
کہ والدین جو ہے اپنے بچوں کو سمجھائیں,
ٹھیک ہے,
اور ان کو جو ہے ایسے مدارس میں, ایسے علماء کے پاس نہ بھیجے جو اختلافات کو ہوا دیتے ہیں.
یہ یعنی فرض ہے والدین کا.
جی بالکل,
والدین وہ دیکھیں کہ میں کس کے پاس بچے کو بھیج رہا ہوں.
بالکل صحیح بات ہے. اور کیا جو ہے میرا بچہ جو ایک جس کا ذہن بالکل ایک وائٹ بورڈ کی طرح ہے, وہ وہاں جا کے کیا سیکھے گا؟
بالکل صحیح,
کیونکہ بچے کو آپ جس طرف لگائیں گے وہ اسی طرف جائے گا. اور انسان کی جو ہے دو کمزوریاں ہیں, ایک خوف ہے, ایک لالچ ہے.
ٹھیک ہے,
جب یہ بچہ مثلا کسی مولوی کے پاس جاتا ہے, مدرسے میں جاتا ہے, تو اگر خدا نخواستہ وہ عالم جو ہے, مولوی جو ہے, وہ علماء سو میں سے یا باہر کا ایجنٹ ہے,
بالکل صحیح,
وہ اس کو اپنے اہداف کے لیے استعمال کرے گا, اور اس کے جو کچے ذہن ہے اس پہ جو چیز اس میں ڈالے گا,
بالکل صحیح,
یعنی وہ ہر فرقے کو یا ہر مسلب کو جیسا اس کے سامنے پیش کرے گا وہ اسی طرح دیکھے گا,
اسی طرح مانے گا.
تو ایک تو جو ہے والدین کا فرض بنتا ہے. پھر جب انسان بڑا ہو جائے, بالغ لوگ جو ہیں, تو ان کا اپنا بھی یہ فریضہ ہے کہ اسلام نے کبھی بھی جو ہے اندھی تقلید کی یا بغیر دلیل کے بات ماننے کی طرفداری نہیں کی,
نہیں
ہے.
کی
یعنی پورا جو ہے ہمارا دین جو ہے آپ دیکھیں پورا دین جو ہے ہمارا تعقل پہ اور عقل پہ کھڑا ہے. کہتے ہیں کہ جس چیز پہ عقل حکم کرتی ہے اس پہ دین بھی حکم کرتی ہے. تو دیکھیں کہ یہ بات جو کر رہا ہے بندہ کیا یہ عقل کے ساتھ جو ہے وہ مطابقت رکھتی ہے یا نہیں. حدیثوں میں آیا ہے کہ جو حدیث یا جو بات ہمارے حوالے سے کہی جائے اگر وہ اسلام کی اصولوں سے منافی ہو تو آپ اس کو دیوار پہ دیں مارے.
بالکل.
تو یہ ہے کہ انسان کو خود سوچنا چاہیے کہ یہ مولوی صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں یا جس پہ مثلا کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں آیا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے اور کیا اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں.
اور میرا کیا فرض بنتا ہے, میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں جی اگر مولوی صاحب نے کہہ دیا تو پتھر اٹھا کے پتھر پھینکنا شروع کر دوں. یہ بھی بڑی اہم چیز ہے. میں اگلا سوال جو ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو فرق نظر آتا بھی ہے
جی جی
تو کیا اس فرق کا حل یہ ہے کہ آپ پتھر اٹھا کے شیشہ توڑ دیں اگلے کے گھر کا یا نہیں, یہ کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ گاڑی کے دو پہیے ہیں وہ اپنی جگہ چل رہا ہے وہ اپنی جگہ چل رہا ہے تو برداشت کے ساتھ آگے چلنا یہ ضروری ہے. آپ مجھے بتائیے گا کہ پتھر اٹھانے والا رستہ صحیح ہے یا یہ والا رستہ صحیح. میں آپ کے پاس آؤں گا, ابھی ہم چلیں گے رباب کے پاس. جی رباب,
بہت شکریہ کرم, بہت شکریہ. آپ کی بہترین گفتگو جاری رہے گی لیکن ناظرین یہاں میں چلوں گی ایل سی ڈی کی طرف اور میں آپ کے لیے کچھ خاص باتیں جو لے کے آئی ہوں وہ یہ ہے کہ اس طرح تو ایسے بہت سے طریقے ہیں جس سے ہم جان سکتے ہیں کہ ہمارے جسم پر کہاں پر جو ہے کوئی مشکل یا کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے, لیکن اگر آپ اپنے پیروں کی طرف ذرا غور کریں تو اس سے آپ فوراً پتہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے جسم میں کہاں کوئی جو ہے مسئلہ پیش آ رہا ہے. وہ کس طرح؟ اس طرح کہ اگر آپ کے پیروں کے انگلیوں پر بال نہیں ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے جسم میں خون کا بہاؤ جو ہے وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے یا کہیں نہ کہیں کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کے پیر کے تلوے جو ہے وہ ہمیشہ گرم رہتے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ انزائٹی یا سٹریس کا جو ہے وہ شکار ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کے پیر ہمیشہ سن رہتے ہیں ان میں کسی قسم کا کوئی احساس آپ کو نہیں ہوتا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ ذیابطیس کا شکار ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کے پیروں کے ناخن جو ہے وہ ٹوٹتے رہتے ہیں یا بہت نرم ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے جسم میں وائٹمن اے اور وائٹمن ڈی کی بے حد کمی ہے. اور اگر آپ کے پیر میں کہیں نہ کہیں کھچاؤ آپ کو محسوس ہوتا ہے یا آپ کے پاؤں اکھڑے ہوئے رہتے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے جسم میں پانی کی کمی ہے. اور اگر آپ کے پیروں کی انگلیاں اوپر کی طرف اٹھی ہوئی ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے معدے میں آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی دل کا مسئلہ ہے. تو اپنے پیروں کی طرف غور کیجئے اور اس سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے جسم میں کہاں کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے. لیں گے یہاں ایک مختصر سا وقفہ اور جلدی سے لوٹیں گے آپ کی خدمت میں, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی محترم ناظرین, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. امداد اللہ صاحب یہاں فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ جب ہر کوئی حضور عبادت کا جو ہے وہ خیال رکھے گا تو اتحاد پیدا نہ ہونے کا سوال ہی نہیں اٹھتا. خیر ہم واپس لوٹیں گے خورم کی طرف.
بہت شکریہ رباب, بالکل صحیح کہا ہے امداد اللہ صاحب نے. دوران صاحب جی کیا رستہ آپ بتائیں گے؟
جی دیکھیں, جب ہم اسلام کی طرف دیکھتے ہیں تو اسلام کا نام جو ہے خود سالمیت سے نکلا ہے. اسلام یعنی صلح و دوستی اور سالمیت. اور اسلام کے جتنے احکامات ہیں وہ چاہے خود مسلمانوں کے لیے ہوں یا غیر مسلموں کے لیے ہو, وہ صلح, انسان دوستی, رواداری اور آپس میں پیار اور محبت کے ساتھ رہنے پر مبنی ہے.
ٹھیک ہے.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی طرف ہم دیکھتے ہیں, انہوں نے اپنے بہت بڑے بڑے دشمنوں کو بہت آسانی سے جو ہے انہوں نے معاف کر دیا. فتح مکہ کا جو ہے وہ واقعہ سب کو یاد ہے. اسی طرح جو آپس میں امتیازات تھے, آپس میں جو ہے اختلافات تھے, ان کو بھی بڑے طریقے سے انہوں نے حل کیا. میثاق مدینہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ جب ہجرت کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں دو طرح سے جو ہے رسول خدا نے آپس میں میثاق اور پیمان جو ہے رکھے ہیں. ایک تو آپس میں مسلمانوں کا اخوت اور برادری کا پیمان تھا, اور ایک وہاں کے جتنے بھی قبائل ہیں اور حتیٰ جو مدینہ سے باہر ہیں ان کے ساتھ جو ہے ایک میثاق تھا. اس میں یہ تھا کہ جو ہے یہ سب آپس میں مل جل کر رہیں گے رواداری سے, اور آپس میں جو ہے ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے.
ٹھیک ہے.
اور اگر دشمن نے بھی کبھی حملہ کیا تو جو ہے مل کے اس کا دفاع کریں گے.
بالکل صحیح.
تو ان سب چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اسلام میں کہیں بھی اختلاف کی بنیاد پر دوسرے پر تجاوز کرنا, دوسرے پہ جو ہے حملہ کرنا, اور بقول آپ کے کہ دوسرے کے گھر کا شیشہ توڑنا جائز نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
اگر آپ کا اختلاف ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول خدا نے تو حتیٰ کفار کے ساتھ ان کے اختلافات تھے, لیکن اسلام میں کہیں بھی آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ اسلام نے ایک جنگ بھی جو ہے وہ تہاجمی لڑی ہو. اسلام کی جتنی بھی جنگیں ہیں اسلام کی وہ سب دفاعی جنگیں, دفاعی جنگیں ہیں, اور وہ بھی اس صورت میں ہوتی تھی جب مقابل جو ہے وہ طرف آ کے
بالکل
حملہ کرتا تھا, یا جو قبائل تھے وہ اگر پیمان شکنی کرتے تھے.
ٹھیک ہے,
تو اس سے ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اسلام جو ہے رواداری کا دین ہے, آپس میں پیار اور محبت کا دین ہے, اور آپ کے درمیان اگر کوئی اختلاف ہے تو یہ دلیل نہیں بنتا کہ آپ جا کے جو ہے ڈنڈا اٹھائیں اور جو ہے زور زبردستی کر کے اپنا مسئلہ حل کریں.
بالکل سر,
تو دیکھیں ان سب چیزوں کا حل جو ہے قرآن کی طرف اور اسلام کی طرف لوٹنے میں ہے. اگر ہم رسول خدا کی پوری زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنا کے اور سرمشق بنا کے اس کو دیکھیں تو ہم مختلف فرقے جو ہیں مسلمانوں کے وہ بڑی محبت اور پیار سے زندگی گزار سکتے ہیں, اور بیرونی اور اندرونی طاقتوں کا مقابلہ وہ بڑے طریقے سے کر سکتے ہیں. رسول خدا کی پوری زندگی جو ہے غیروں کے ساتھ اور اپنوں کے ساتھ محبت اور پیار سے بھری ہوئی. اس طرح قرآن کے جتنے بھی آپ دیکھیں, قرآن میں بعض جگہ تعاونو کے نام سے ہے, بعض جگہ وسلحو کے نام سے ہیں, بعض جگہ واتسمو کے نام سے, مختلف طریقوں سے قرآن نے بھی آپس میں مسلمانوں کو متحد رہنے کا اور پیار اور محبت سے رہنے کا پیغام دیا ہے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالرحیم دورانی صاحب, آپ نے تشریف لائے, بڑے اہم موضوع پہ آپ نے نور روشنی ڈالی. امید کرتا ہوں ہمارے ناظرین کو آپ کی گفتگو پسند آئی ہوگی, مفید ثابت ہوئی ہوگی ان کے لیے. ایک چیز یہاں پر میں کہنا چاہوں گا دورانی صاحب, جو جتنے بھی ہمارے پروگرام میں اس ہفتے میں مہمان آئے, یا ہم نے پاکستان اسٹوڈیو سے یا دہلی اسٹوڈیو سے ہندوستان اسٹوڈیو سے مہمانوں کو لیا, ایک بات جن جو ہمیشہ سننے میں ملی وہ یہ تھی کہ اگر ہم قرآن و سنت یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا لیں, ان کی سیرت کو اپنا لیں یا ان کو پڑھیں,
جی
تو یہ مشکلات کبھی پیش ہی نہیں آئیں گی. مسئلہ وہی ہے جیسے آپ نے بیان کیا, جیسے ہمارے دوسرے مہمانوں نے بیان کیا, کہ ہم نے قرآن اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا ہے اور ہم بن گئے ہیں ٹھیکیدار اسلام کے.
بالکل,
یہ بڑی دلچسپ اور عجیب سی بات ہے. جیسے آپ نے کہا
اسلام کی ہم اپنی تشریح کرتے ہیں, یعنی جو دیکھیں دو باتیں ہیں, ایک تو یہ ہے کہ آپ اسلام کو دیکھ کے قرآن کی تعلیمات کو دیکھ کے اس پہ عمل پھیرا ہو, دوسری بات یہ کہ آپ اپنی طرف سے ایک چیز بناتے ہیں, پھر اس کے لیے قرآن سے اور اسلام سے اور حدیثوں سے جو ہے اس کی حمایت میں حدیثیں لاتے ہیں.
بالکل,
تو ان دونوں میں فرق ہے. پہلے انسان مسلمان ہو جائے
پھر اس کے بعد تحقیق کرے پڑھے اس چیزوں کو,
یعنی پہلے دل سے جو ہے تسلیم ہو جائے. اسلام جو ہے تسلیم کا نام ہے, تو تسلیم ہونے کے بعد آپ اس کے عمل پہ اس کے احکام پہ عمل پیرا ہو, نہ یہ کہ پہلے آپ کے ذہن میں ایک کوئی چیز آئے پھر آپ جو ہے اس کے اسلام
کو استعمال کریں.
بالکل سر,
بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالرحیم دورانی صاحب, بڑی مفید گفتگو آپ کے ساتھ رہی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بھی ہم کوشش کریں گے آپ کو دعوت دیں, مزید گفتگو کی جائے اس موضوع پر. ابھی ہم چلیں گے رباب کے پاس. جی رباب,
بہت شکریہ خورم آپ کا بھی اور محترم دورانی صاحب کا بھی, میں بہت شکریہ ادا کروں گی. جی ہاں بالکل, یہ ہم پر ہے, ایک فرد کی خود کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود جائے اور تحقیق کرے, جانے اور پہچانے, پڑھے قرآن کو اور سیرت نبوی کو جانے اور پہچانے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے. یہ نہیں ہے کہ کسی علماء نے کوئی بات کہہ دیا اسی پر ٹھن گیا, آپ نے بولا کہ ہاں بھائی مجھے اسی پر عمل کرنا ہے. ہمیں خود جو ہے وہ تحقیق کرنے کی ضرورت ہے. ناظرین یہاں ہم لیں گے ایک مختصر سا وقفہ اور جلدی سے لوٹیں گے آپ کی خدمت میں, ہمارے ساتھ رہیے. جی محترم ناظرین, پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام نسیم زندگی میں, اور یہاں غلام حسن صاحب کشمیر سے, جی میں نے آپ کا نام لے لیا ہے, معافی چاہوں گی میں آپ سے. انہوں نے کچھ تصاویر اور کچھ چیزیں ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں.
بالکل,
بہت بہت شکریہ آپ کا,
بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا. جی بالکل, بار کبھی کبھار جو ہے وہ کیونکہ پیغامات زیادہ ہوتے ہیں تو نہیں پڑھا جا سکتا, بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. بار کشمیر سے ہمارے پیارے پیارے ناظرین کشمیر کارگل سے
کشمیری بھائیوں کو جو ہے سلام بھی کرتے ہیں.
بالکل صحیح ہے جی, میں کل کے پروگرام کے بارے میں بتا دے چلوں, کسور عباس الپی صاحب ہمارے ساتھ انشاءاللہ ہوں گے, مذہبی امور کے ماہر ہیں, پی ایچ ڈی فیلو ہیں تہران یونیورسٹی سے, اور انشاءاللہ وہ ہمارے ہفتے کے موضوع کا نتیجہ نچوڑ نکالیں گے انشاءاللہ. اور ان کے ساتھ ساتھ خواجہ محمد, پروفیسر خواجہ محمد اعظم صاحب اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کریں گے,
اور انشاءاللہ ان کا موضوع رہے گا سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم, انشاءاللہ وہ اس موضوع پر روشنی ڈالیں گے.
جی بالکل, جی
انشاءاللہ. تو کل کا پروگرام ہمارا بالکل مس مت کیجیے گا. اس کے علاوہ ناظرین اس بات کو آپ ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہم وائبر, واٹس ایپ اور فیس بک پر آن لائن ہوتے ہیں, آپ کی کوئی بھی بات جو آپ کو اچھی لگے, پروگرام کے بارے میں آپ کو کچھ پسند آ رہا ہے یا نہیں آ رہا, جی. وہ بھی ہم سے شیئر کرنا نہ بھولیے گا.
بالکل ایسا ہی ہے. بہرحال وائبر واٹس ایپ ہے, facebook.com/SUT Morning Show ہے, urdu.sahar.tv.ir ہے, اور یوٹیوب پہ بھی ہمارے پروگرام اپلوڈ کیے جاتے ہیں, اور اس کے علاوہ ہمارے اسٹوڈیو کے نمبرز بھی ہیں جن کے ذریعے آپ کال کر سکتے ہیں.
بالکل ہم سے رابطے میں رہ سکتے ہیں آپ. بالکل, اور ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے بالکل وہ ختم ہو رہا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ ہمارے عزیز ناظرین کا آج کا دن بہت بہت اچھا گزرے, خوشیوں سے بھرا ہوا گزرے. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا. مجھے رباب منصوری اور خرم علی گردیزی کو پروگرام نسیم زندگی سے اجازت دیجیے.
خدا حافظ.